نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا اهدنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء امين يا رب العالمين. اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ تجزیے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین سورت ہے. اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں, اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کون سا خطبہ کس وقت نازل ہوا, اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے, اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارہ نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالطوں میں لوگ خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ پہلے پانچ رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ گیارہ رکوعوں پر مشتمل ہے. فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی, براہ راست بعثت جن میں سے آپ خود تھے. یہ بعثت خصوصی ہے, بعثت خاصہ ہے کہ جو مشرکین عرب کی طرف ہے, بنی اسماعیل کی طرف ہے. ایک آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نو انسانی کی طرف. آپ دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے. آپ کی جو بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب, بنی اسماعیل, مشرکین عرب, کیونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا, لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم اس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا, عذاب استحصال. اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا. اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ رکوعوں میں آیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف. البتہ چونکہ آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے, آپ نے جزیرہ نمایاں عرب میں دین کو غالب کر دیا, قائم کر دیا. بعثت خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجے میں مکمل ہو گیا, لیکن یہ بعثت عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد. آپ نے سات ہجری تک کوئی مبلغ, کوئی داعی کہیں باہر نہیں بھیجا, جب تک کہ جزیرہ نمایاں عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی, تو وہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتح مبینہ قرار دیا ہے, اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ, آپ نے پورا وقت, آپ نے ساری صلاحیتیں, اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نمایاں عرب کے اندر. البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا, سن سات میں, سن چھ میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے, اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے, اپنے خطوط بھیجے, قیصر کے نام بھیجا, کسرا کے نام بھیجا, مقوقس کے نام بھیجا, نجاشی بھی, اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے, ان کے تو غائبانہ لباد جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی, اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے, ان کے پاس بھی خط گیا. ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا, غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک. یہ جو دو غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بعثت عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جدوجہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. تو گیارہ رکوع سورہ مبارکہ سے اس سے بحث کر رہے ہیں. وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں. ان میں سے چار رکوع ہوئے ہیں کہ جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے, اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئے, اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا. وہ تو ہیں 11 رکوع جو چھٹے سے شروع ہو کر 16 تک جائیں گے مسلسل. البتہ پہلے 5 رکوع وہ ہیں کہ جن میں اندرون جزیرہ نمائے عرب, اندرون ملک آپ کے جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے. اب یہ جو 5 رکوع ہیں ان میں بھی ایک عجیب تفصیل ہے. ان میں 2 رکوع ہوئے ہیں کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے, ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلے, اور ساری رد و قضا ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے, کچھ منافقین کی طرف سے, کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے, نیک دل مسلمانوں کی طرف سے, کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتے دار ہیں, کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکے پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتے داروں کو بھی جدت پہنچے گا. کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھی اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جب یہ تحقیق پیسے گی تو کہیں گندم کے ساتھ بھن بھی نہ پیس جائے. تو ایک رد و قضا ہے جو ان 2 رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 8 میں فتح مکہ سے قبل, اور 3 رکوع وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 میں ذی قعدہ کے بعد, اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا, اس سال حضور نے حج نہیں کیا, پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا, لیکن آپ نے قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے, اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے امیر الحج. لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا ذی قعدہ سن 9 میں, تو پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہے, جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا. سن 9 کا حج جامع مشترک تھا, اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرک بھی تھے, مشرکین مکہ بھی تھے, ان کو بھی اجازت تھی, اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اور ایک مہلت دی جا رہی ہے اتنے وقت کے معلم کی, اس کے اندر یا تو وہ اسلام میں آئے اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا. یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی کہ جو اس حصے میں نازل ہوئی ہے. لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے, یہ قائم مقام ہے اس عذاب استفسار سے, جو عذاب قوم نوح پر آیا, قوم ہود پر آیا, قوم صالح پر آیا, قوم شعیب پر آیا, سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا, آل فرعون پر آیا, وہ اب مشرکین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کی طرف حضور بھیجے گئے, انہیں کی زبان میں کتاب اتار دی گئی, ان کو اتمام حجت ہو گیا, حق مبرہن ہو گیا, اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو عذاب استفسار کے مستحق ہو چکے ہیں. البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسم دی گئی عذاب کی, وہ تو غزوہ بدر کی شکل میں تھی, اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اتنی مدت کے اندر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری خیریت ہے, نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور اس میں خود بخود امپلائڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نمایاں عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جاؤ, جہاں سین سمائے چلے جاؤ, اب عرب میں نہیں رہ سکتے, اس جزیرہ نمایاں عرب کو پاک کر دیا جائے گا. تو 2 رکوع وہ 3 یہ. اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے کہ 2 رکوع پہلے اور 3 رکوع بعد میں, ترتیب زمانی کے لیے ہے, ان 3 رکوعوں کا 1 رکوع پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی سمجھیے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا, اس کو پہلے لے آئے, حالانکہ اس کا اصل حکم اس کی اصل بحث ہے وہ سورت کے اندر چل رہی ہے, جا کے وقت میں آ رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شے تھی اگر تم ان 3 رکوعوں سے نکال لیتے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں, لیکن ان کو پہلے سب سے پہلے سورت میں رکھ دیا گیا ہے, تو گویا کہ پہلے 5 رکوع بھی 3 حصوں میں ہیں. پہلا رکوع جو 6 آیات پر مشتمل ہے, یہ وہ 6 آیات ہیں جن کو دے کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں جا کر حج کے اعلان کرو, اعلان عام کر دو میری طرف سے کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. اس کے بعد وہ 2 رکوع ہیں جو 1 سال پہلے نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل. پھر 2 رکوع وہی ہیں کہ جو ان 6 آیات کے تسلسل میں ہیں جو ذی قعدہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہے ہیں. تو یہ 3 حصوں میں پہلے 5 رکوع ہیں, لیکن ان 5 رکوع کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے در حقیقت اس سے. برات من اللہ و رسول، اعلان برات ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے. الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی جانب جن سے ہے مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کیے، اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم. البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے، اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعایتیں دی گئی ہیں، لیکن اعلان ایسا ہے. اور اس آیت، اس سورت سے پہلے یہ واحد سورت ہے قرآن مجید کی جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہوتی. اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ سورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم، کہ یہ سورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، قتل عام ہوگا، تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. واللہ عالم. برات من اللہ و رسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے. سفیو فی الارض اربع عشر، گھوم پھر لو اس زمین میں، یعنی اس جزیرہ نما عرب میں 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو شکست نہیں دے سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. اب ان کے لیے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی. یہ جو کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے ضمن میں تھا کہ جن میں کوئی میعاد معین نہیں تھی، غیر میعادی معاہدے. عام معاہدہ دوستی کا، نو وار پیکٹ ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں. ان کے لیے تو کھلم کھلا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 4 مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں. اور یہ بالکل معقول بات ہے، اس لیے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے. وہ بات یہ ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کی طرف پھینک دیا گیا، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ملا سوا اعلان کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا، 4 مہینے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر میعادی تھے، جن میں کوئی مدت معین نہیں تھی. وہ اذان من اللہ و رسول للناس یوم الحج اکبر، اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن، یوم الحج اکبر، بڑے حج کے دن. بڑے حج سے مراد حج ہے. یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعے کو حج ہو تو حج اکبر ہے، یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے. اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اکبر ہے، اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے. عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے، تو وہاں اکبر اور اکبر کس اعتبار سے ہوتے ہیں. یوم الحج اکبر، جب جو حج آ رہا ہے اس دن، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اعلان عام. چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اکناف جو ہیں جزیرہ نما عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، الگ ہے، اس کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے، نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی. وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، تو تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں خیریت ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹھ موڑ لو گے، روگردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجیے دردناک عذاب. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے، یہ ہے جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے، 2 سال کا معاہدہ ہے، 1 سال کا معاہدہ ہے، 6 ماہ کا معاہدہ ہے، اس کو مستثنا رکھا. غیر میعادی معاہدہ کا اس کی اعلان کر دیا اور 4 مہینے کی مہلت دے دی. جو میعادی تھا اس کو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم نے مسلمانوں مشرکین میں سے جن سے معاہدے کیے، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی شے جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی، وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے. ولم یظاہروا علیکم، اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی، احداً کسی کی بھی، فاقموا الیہم عہدہم، تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو، الی مدتہم، جو بھی مدت ہے، کسی کی 2 سال کی ہے، کسی کی 6 مہینے کی ہے، تو جو میعادی معاہدہ ہے اس کی، بشرطے کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو، تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دو. ان اللہ یحب المتقین، یقین اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. فیضن صدق الاشہر الحرم، جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں, پناہ کے مہینے ہیں, یعنی دو شکلیں ہو گئی, جیسے عورت کی جو عدت ہوتی ہے پر چیزیں طلاق دی گئی تو ایک عدت تو یہ ہے کہ تین ماہ جو ہے یا تین حیض آ گئے, لیکن اگر وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عدت رہے گی. اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میعاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے چار مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا. جن کی میعاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میعاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا, اب یہ رینیو نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ اس مدت کی تبدیل کر دی جائے گی. فائدن صلاح اشر الحرم, اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجیے, اس لیے کہ اب جو ان کو ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے ہیں, جب یہ ختم ہو جائیں گے, فقتل المشرکین حیث وجدتم, تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ. یہ سب تری دفاع ہے, وخذوہم پکڑو, واحصروہم گھراؤ کرو ان کا, وقعدوا لہم کل مرصد, اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے. یہ آخری ہے جو گویا کہ ان کی رسوائی. اب ظاہر بات ہے آیات پڑھ کر سنائی گئی ہے, مشرکین موجود تھے, اس سے بڑی رسوائی اب کیا ہوئی, کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ رسوائی, اللہ مخفی کافرین, اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. حضرت علی کو بھیجا گیا اس لیے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا, پھر یہ آیتیں نکلی ہیں چھ, تو ان آیتوں کو دے کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو. اس لیے کہ عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا. تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا, درمیان میں حضرت علی پہنچے, امیر تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت ابو بکر نے, امیرون اور مامورون, آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا مامور؟ اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے, تو آپ یہاں بیٹھ کے بھائی بیٹھوں گا, لیکن اٹ مسٹ بی نو ہوئی ہوں, اور اگر آپ معمور ہیں نہیں امیر ہوں ٹھیک ہے, لیکن معلوم ہونا چاہیے. یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر, جماعتی زندگی, اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی. یہاں یہ کہ آپ کی پہلی بات یہ ہو رہی ہے امیروں اور معموروں بات کیا ہو جانی چاہیے. آپ ابھی ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو, اور معمور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے. ان کا معمور ہوں, میں معمور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں, امیر الحج آپ ہی ہے. البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے استعمال, اس میں یہ اعلان ہو رہا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. پھر اگر وہ توبہ کرے, نماز قائم کرے, زکات ادا کرے, فخلو سبیلہ ہو, تو ان کا راستہ چھوڑ دو, کھول مسلمان ہو گئے. ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ غفور الرحیم ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے, حتیٰ یسمع کلام اللہ, اتنا بڑا ہمیں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے, بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی نہیں, سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں, کیا دعوت ہے. اب یہ کہ تمام جزیرہ نمایاں عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا الٹیمیٹم آ گیا ہے, تو وہ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے, کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا. تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے, امان مانگے, پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے, حتیٰ یسمع کلام اللہ, کہ آج میں نے کوٹ کی تھی تعارف ہے قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ اس حوالے سے حتیٰ یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنے, ثم ابلغوا ما منع, پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں. یہ نہ ہو کہ وہی کر لے کرو فیصلہ, اسلام قبول کرتے تو بھی کرتے ورنہ تمہاری گردن اڑاتے ہیں. وہ امان لے کر آیا تھا, کلام اللہ سننا چاہتا تھا, اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دے. ثم ابلغوا ما منع ذلک بانہم قوم لا یعلمون, اور یہ نیت یہ لوگ ہیں جن نہیں رکھتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, یہ ابھی تک واقف ہی رہے ہیں, اور سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے یہ دعوت کیا ہے. یہ چھ آیات جو ہیں ان کا سلسلہ جڑے گا چوتھے رکوع کے ساتھ جا کر. اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے اور کتنے مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے قریش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. اگر کہ جنگ بالفعل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا, ممکن ہے خوڑے کی ہو جائے, ممکن ہے مکے کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہے اس میں بہنے لگے, سارے اندیشے تھے. وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے, لیکن بہرحال اس میں جو ریلیکٹنس تھی, کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت, کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ لوہی, کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کے عزدہ اور اقربا وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ یہوں کے ساتھ وہ بھول بھی نہ پس جائے. کیسے نقول للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. اصل میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا, اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہے مکے کے, وہ آئے ہیں کل کل یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجیے. حضور نے تجدید نہیں کی, سفارشیں بھی کروائی انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے, حضرت علی سے کوشش کی, اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی, وہاں گئے انہوں نے بھی کوئی حوصلہ نہ دیا, بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا, بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے, وہ کھڑک کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا, اب بیٹھ جائیے. اب یہ سردار قریش, انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا. حضرت ام حبیبہ فرماتے ہیں ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں, یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں, آپ مشرک ہیں, اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو گے. معلوم ہوا کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو, اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیز گولیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے, صلح اچھی بات ہوتی ہے, اب یہ قریش کا سردار آیا ہے گڑ گڑا رہا ہے سفارشیں کروا رہا ہے تو صلح کر لینی چاہیے, کیوں صلح نہیں کر رہے ہو, اس کو پس منظر میں رکھیے, تب یہ آئے تو آتی سمجھ میں آئیں گے. کیسے یقین علی المشرکین عہد عند اللہ, کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک, وعند رسول ہی اور اس کے رسول کے نزدیک, الا الذین عاهدتم من المسجد الحرام, سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس, صلح حدیبیہ, سمجھ تقابو رکھو تستقیم ہو جاؤ, تو جب تک وہ اس پر قائم رہے سیدھے رہے تمہارے لیے تم بھی قائم رہو سیدھے رہو, ان اللہ یحب المتقین, ایک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے, یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ ہم نے بھی تعمیر کی, ہم نے اس کی پوری جو ہے پوری پوری پابندی کی, لیکن یہ کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازم المعاہدے کی تجدید کی جائے, اب صورتحال کو دیکھنا ہے. حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ ابھی مشرکین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے, تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے, دس سال کے لیے اگر معاہدہ کرے دس سال کے لیے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا حرم کے اندر اور مکے کے اندر, تو حضور کو پورا اندازہ تھا اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی. کیسا ونی جب گھر والے کو, کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں غالب آ جائیں, لا یب قبو من کو نندم ولا جما, تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا, ان کے ہاں تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدے کے کوئی معنی ہے, معاہدہ جب بھی چاہ توڑ دیا قرابت داری کے خلاف کیا. یہ ضرور تم بے افواہیم, اب وہ جو آئے ہیں صلح کی تجدید کرنے کے لیے چاپلوسی کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر دیں اپنے منہ سے, وتابا قلوبهم, اب بھی ان کے دل انکاری ہیں, دل اب بھی نہیں مان رہے, واکثرهم فاسقون, اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے. اس طرح میں آیات اللہ سمرن کرینا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیقت کی قیمت سے, اپنی چودراہٹیں اپنی سیادتیں حق کو پہچاننے کے باوجود محمد رسول اللہ 13 برس تک انتہا 12 برس تک دعوت دیتے رہے, انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا, فصدوا عن سبیل اللہ, لوگوں کو روکتے رہے خود بھی روکے رہے اللہ کے راستے سے, انہو سا ما کانو یعملون, بہت ہی بڑا ہے ان کا عمل جو رہا ہے. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ, دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں, وہ اولئک هم المعتدون, اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. بھائی تابو آقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے, اب بھی کوئی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکات دے, بھائی سوالوں کو پھر دیے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے. ونفصل الآیات لقوم یعلمون, اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہے. وَإِن نَّقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ, اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس سے باندھنے کے بعد, وَقَالُوا فِي دِينِكُمْ, اور جبکہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, اور جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے. یہ ہے الفاظ جو بہت محکم ہیں. ائمت الکفر کون تھے جزیرہ نمایاں عرب میں؟ کافی تو سب تھے, مشرک سب تھے. ائمت الکفر, ائمت الشرک, یہ قریش متولی کعبے تھے, بتوں کے مجاور. یہ سارا مرکز جو ہے شرک کا جو بنایا, اللہ کے حق کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اللہ بنا دیا. یہ ہے امام. جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نمایاں عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے. چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی, کوئی سلطنت نہیں تھی, کوئی ریاست نہیں تھی, کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا, لیکن مانوی اعتبار سے یہ ام القرا, یہ مرکزی بستی ہے. یہ ہے اس پورے جزیرہ نمایاں عرب کا صدر مقام کے اعتبار سے. اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمت الکفر, ان کے ساتھ جنگ کرو. فقاتلوا ائمت الکفر, تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے. انہم لا ایمان لہم, ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں, ان کی کوئی قسمیں نہیں, کوئی اعتبار نہیں. لعلہم ینتہون, شاید کہ وہ باز آ جائے, یعنی سختی سے شاید باز آ جائے. اے مسلمانوں, نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے بھی. اللہ تو قاتلوا قوما نکسوا ایمانہم, کیا ہو گیا تمہیں, تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا, وعدہ انہوں نے توڑا ہے, مسلمانوں نے تو نہیں توڑا, نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا, انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے. تو کیا ہو گیا تمہیں, شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ تو قاتلوا, کیا تم قتال نہیں کرنا چاہتے قوم اس قوم سے؟ نکسوا ایمانہم, جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی. وہ ہم اخراج رسول, یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا. وہ ہوں بدعوق مغل مر رہا, اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکے نے, مسلمانوں میں سن باغوں کو شہید کیا تھا مکے نے, کتنے کو تکلیفیں دی تھی, ٹارچر کیا تھا, پرسیکیوٹ کیا تھا, انہوں نے کیا پہلی مرتبہ. اتخشونہم, اب دیکھیے یہ ہے وہ سرچنگ کوسچن, اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو؟ یہ کوئی بزدلی ہے جو تم پر تاری ہو گئی ہے, قریش کے خلاف اسلام سے گھبرا رہے ہو؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اب یہ اس کا حکم ہے, تمہیں اقدام آخری کرنا ہے. قاتلوہم, کرو جنگ ان سے. یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں. ویخزیہم, اور ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم, اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مومنین, اور اہل ایمان کے سینوں کی جلن کو دور کر دے گا, ٹھنڈک عطا فرمائے گا. یعنی اپنی مکے میں ایسے لوگ تھے کہ جن پر ٹارچر ہو رہا تھا, وہ جو ضعیف تھے, جو نہیں کر سکتے تھے, سفر نہیں کر سکتے تھے, یا خواتین تھیں, تو ان کے اوپر جو بھی ضعیف ہو رہے تھے, تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دلوں کو کچھ ٹھنڈک میں ملے گی, اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر سکون ہوگا. قلوب ہی, ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا, غم بھرا ہوا, اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا. یتوب اللہ علی من یشاء, اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے, جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. اب تیسری مرتبہ وہ آیت آ گئی ہے قرآن میں, ہم حسب سے من فکر رکھوں, ہم حسب سے من تدخل الجنہ کا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستم الباسا یقول رسول الزین متا نسر اللہ نسر اللہ قریب. اسی طرح سے یہ آیت 214 سورہ بقرہ کی, 142 سورہ آل عمران کی, ام ہر سے تم کو جننا. اب یہ تیسری مرتبہ ام ہر سے تم کو کر دوں, یہ آیت نمبر 16 ہے, 1 اور 6 کو بھی جمع کرے گا تو 7 بنے گا. ہم حاصل تم اور فطرت میں تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقت جہاد کرنے والے. دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا, اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا, ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا دے لینا چاہتا ہے. ولنگ تقریب من دون اللہ ولا رسول ولا المؤمنین وحیدا, اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کے کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا, اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق, دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے, اس وقت تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا؟ واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو. یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہ بیت اللہ ہے. یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے, ان کا کوئی حق نہیں ہے. یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ. ما کان للمشرکین, نہیں ان کا یہ حق. ان یعمروا مساجد اللہ, یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے اس کے شاہدین اعلان سے بالکل اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے, یعنی اعلانیہ کافر ہیں, مشرک ہیں, اور پھر وہ بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے. اولئک کا حب تک اعمال, ان کے سارے اعمال حق ہو گئے. یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی, پانی پلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام اعمال حق کر دیے. تو فی الحال ہوں خالدون, اور آج ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان نماز عامر مساجد اللہ من عامر اب اللہ ولیب اللہ, مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے. جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر, وہ اقامت صلاح کا نماز قائم کرے, وہ آتا زکات اور زکات ادا کرے, ولم یخش الا اللہ, اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, تو ایسے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہ یاب ہوں گے اور منزل مراد میں پہنچ جائیں گے. اجعلکم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن عمل باللہ والیوم الآخر, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے لیے جیسے ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر, وہ جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ جہاد کرے. یہ مشرکین مکہ, مشرکین قریش کیا کرتے ہیں؟ ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے, حاجی آ رہے ہیں, تو کی خدمت کر رہے ہیں, انہیں دودھ پانی پلا رہے ہیں. مسجد تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئی ان کے, کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ, لا یستوون عند اللہ, یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم, وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, اعظم درجتم عند اللہ, ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور حقیقت میں وہی ہے کامیاب ہونے والے. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ, انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت, خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت کی, وَرِضْوَانٍ, اور رضامندی کی, وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ, اور ان باغات کی کے جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عنده اجر عظیم, یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم, اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں, وہاں پہ بھائی ہیں, اب یہ جنگ ہوگی, چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں, ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں, اب اگر ادھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا, اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتے داروں کو, اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا, یہ چیز جو رکاوٹ بن گئی تھی, تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں. اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد, آیت نمبر 24. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء, اے ایمان, اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو, مت بناؤ. پولیس صاحب الکفر علی ایمان, اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے, اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور وہ تمہارے دل میں وہ تعلق یہ ہے موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایمان کے ساتھ رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے, اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے, دین کے لیے, توحید کے لیے غیرت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان صاحب الکفر علی ایمان ومن یتولہم منکم, تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا, دوستی اور جو کچھ پناہی کا, وہ فاؤلائک ہم الظالمون, تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے. اب وہ آیت آ رہی ہے, خاصی طویل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے. پھر اے نبی سے کہہ دیجیے, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال ترحتموها و تجارتکم تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے منڈے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے ڈرتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہے مساکن پر بو رہا اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں احبا الیکم ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دلوں میں من اللہ و رسول ہی و جہاد ان کی سبیل ہی اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فتربصوا جاؤ انتظار کرو دفاع ہو جاؤ فتربصوا جاؤ انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب دے. بہت سخت آیت ہے بہت اہم آیت ہے بڑی کیٹیگوریکل. ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کو نہ یہ چاہیے یہ اپنے آپ کو چاہیے بھلے انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیر انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے. ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبتیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شوہروں کی سپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتے داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے اس کا منگے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹیاں بنائے ہیں ولاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے. اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت یہاں یہ تیسری چیز ہے کنکریٹ. پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا پتہ ٹھیک ہے بھائی ہو سکتا ہے چلو محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی ہو سکتا ہے کہ چلو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کی ضرورت ہے. اگر یہ تین محبتیں ہلکی ہیں وہ پڑھنا بھاری ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ سیلف اسسمنٹ اسکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائزہ لے کہاں کھڑا ہے اس کی ایلوکیشن آف ٹائم ایلوکیشن آف انرجی اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کھپا رہا ہے کس کام میں لگا رہا ہے. اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. مال و دولت دنیا کی تین شکلیں دولت کیسے بھی ہو ایسٹس ہو بینک بیلنس ہو اسٹاکس ہو جو بھی یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائیداد ہے نمبر تین بزنس ہے یا کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باپ بیٹا بھائی اور اسپاؤس اور جو بھی اور رشتے دار یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما صرف بت ہیں ہمارے اپنے وہم کے تمافوم کے لیے کوئی حقیقت نہیں بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑ نہیں دیں گے اور جب تک ایک حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے ان نفس کالیہ کا حق تل لیکن وہ تابے رہے ان تین چیزوں کے تابے رہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی بس وہ توحید ختم ہے اب مشکل ہے. لقد بشرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یوم حنین. اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے جو کہ جب ہم چوتھے رکوع میں پہنچ گئے چوتھے رکوع میں پہنچ گئے تو چوتھا پانچواں پھر وہ ہے جو ذی قعدہ سن نو میں نازل ہو رہا ہے. تیسرا رکوع جہاں ختم ہوا وہ دو رکوع ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قدا ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل. اب یہ پھر وہی تیسرا دوریا جو چھ آئے تھے ہم پہلے پڑھائے ہیں ذی قعدہ سن نو ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ, اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر. یوم حنین کے دن بھی کی, اذ اعجبتکم کثرتکم, جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا. اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا. حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. 10,000 وہ تھے اور 2,000 یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, نو مسلم سمجھ لیجیے اسی وقت ایمان لائے, اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے. 12,000 کا یہ لشکر جب گزر رہا تھا ایک وادی سے اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر, ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو تیر سے نشیب میں ہے, وادی میں ہے, اوپر سے دراز آ رہا ہے, اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی. بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ 30-40 آدمی رہ گئے, علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے. لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی نصیحت النبی نے نوٹ دیا کہ نہیں 300-400 آدمی رہ گئے. لیکن 300-400 آدمی بھی رہ جائیں 12,000 میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی تھی. اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اٹھے ہیں, علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے, رنگ آپ نے پڑھا ہے, علم نبی یولا قدر علم نو عبد المطلب, میں نبی ہوں اس لیے کوئی شک نہیں, چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں, کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں, اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں. اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ, الیہ یا اصحاب الشجرہ, الیہ یا اصحاب البدر, کہاں جا رہے ہو اے بدریوں, کہاں جا رہے ہو؟ صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بحث کی تھی موت کی, بحث رضوان, کہاں جا رہے ہیں؟ پھر لوگ پڑھتے ہیں تو پتہ ہو گئی. اس آجمت تم کثرت و کم, جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا, فلم تو تم نے ان تم شیئر, تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی, کچھ کام نہ آ سکی تمہارے. وزاقت علیہ تم الارض بما رحبت, اور تم پر زمین اپنی پوری خرابی کے باوجود تنگ آ گئی, تنگ پڑ گئی, تنگ ہو گئی. ثم ولیت مدبرین, اور پھر تم پیچھے پیٹ موڑ کر بھاگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر, وعلی المؤمنین, اور اہل ایمان پر. وانزل جنودا لم تروها, اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا, اور عذاب دیا کافروں کو. وذلک جزاء الکافرین, اور یقینا یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا, اللہ غفور و رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اہل ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں, پلید ہیں, تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. سن 9 کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی, اہل ایمان بھی گئے. حضرت ابو بکر کی زیر عمارت قافلہ حج مدینے سے گیا, حضور نہیں گئے. اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آ سکے گا, نہ بیت اللہ کے, نہ بیت الحرام کے, نہ حج کے لیے آ سکے گا. لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اب یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمدنی ہوتی تھی, حاجی آتے تھے تو وہ قربانیاں کرتے تھے, کچھ اور ڈبرے چڑھاتے تھے, چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, تو قریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء, اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم الحکیم, اتنی آئے گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائے گی. حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت روما اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مال غنیمت کا, تو حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں, اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے, مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ تم پر دولت کے انبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں, اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گندمیں مارو گے. ان اللہ علیم الحکیم, قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت ہے. جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر, جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا, اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی. حتیٰ یہ کہ جزیہ کا یدی وہم صاغرون, یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے اور چھوٹے ہو جائیں, نیچے رہے تابع ہو جائیں. یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے. مشرکین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا, یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی. اس لیے ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر اتمام حجت بدل جائے آخر ہو گیا. لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے, نصارہ اور یہود کے لیے بھی اسی کتاب بقیہ پوری نو انسانی ہے, تمام انسان, پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے, ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے. کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. اس کے بعد کسی کے لیے نہیں. یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے, اس عذاب کا, کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رکھ دیا. اب اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں, موجود نہیں ہے, مطلب سے رسید تو موجود نہیں ہے. مانوی طور پر ہے وہ واقع تک جو ہے, مادی طور پر تو نہیں. اس حوالے سے اب بقیہ پوری نوع انسانی کا معاملہ کیا ہے, ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا, جنگ ان سے بھی کی جائے گی, یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں, اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لیں. لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں, وہ مجوسی رہیں, وہ ہندو رہیں, وہ سکھ رہیں, وہ پارسی رہیں, وہ جو بھی چاہے رہیں, انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. اور یہ نہیں ہوگا کہ نظر اڑا دی جائے گی اسلام لاؤ, وہ معاملہ تھا مشرکین عرب کے لیے. یہ جو زمین و آسمان کا فرق, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راستہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی, تو تین آپشن دیتے تھے وہ. ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر سے ہو جاؤ گے, تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو, تمہارے حق کا وہ برابر, بالکل برابر. اگر ایمان نہیں لاتے تابے داری اختیار کرو, جزیہ دو, اور اسلامی ریاست کی مادہ دستی قبول کرو. پھر یہودی رہو, مجوسی رہو, عیسائی رہو, نصرانی رہو, جو چاہو رہو, ہندو رہو, بدھ مت سے رہو, جو چاہو. اگر یہ بھی نہیں گوارا, گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو, تو پھر کس آلٹرنیٹو تلوار آئے گی تیرے, ہمارے تمہارے جگہ فیصلہ کرے گی, آ جاؤ میدان جنگ میں. تھری آپشن ان کے لیے, مشرکین عرب کے لیے بھی تین آپشن بن گئے تھے. تھے دو ہی, یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. اس آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ, جہاں نہیں جا سکتے. لیکن یہ اس میں امپلائز تھا, کار میں کلیئر نہیں تھا, پہلتا ہوں نہیں تھا. لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر, نہ یوم آخر پر, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے, ولا یدینون دین الحق, اور نہ دین الحق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابع داری کرنے کے لیے تیار ہیں. من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب میں سے, ان سے بھی جنگ کرو, ہٹائی ہوتی جزیہ خالیہ دن, یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے, وہ صاغرون اور چھوٹے ہو کر رہے, اسلام کی بالادستی قبول کرے. وقالت یہود عزیر ابن اللہ, اور یہودیوں نے یہ اعتقاد دھر لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور نصارہ نے یہ عقیدہ دھر لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یواہیون قول الذین کفروا من قبل, یہ ریس کر رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا. یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مصر ابن یہ ایک مذہب کا پرانا, اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا. تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی, اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے, اور جینٹائز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی, تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات ثابت کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب عیسائیت میں آ جائیں. تو جو تصنیف مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تصنیف کے نام بدل دیے. مصر میں تصنیف تھی گاڈ دی فادر, ہورس دی سن آف گاڈ, اینڈ آئسس دی گاڈ مدر. تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں, وہ جو آئسس, یعنی اور خدا کا بیٹا. تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم یہ پہلی تشریف تھی ابتدائی کی جو بنی ہے. گاڈ دی فادر ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ مدر. تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے, اس نقالی میں انہوں نے یہ تشریف ایجاد کر دی ہے. قاتلہم اللہ اللہ یوفکون, اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے ہلاک کرے. یہ کہاں سے لکھلائے گئے ہیں؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا. اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا, اعتراض بھی سوال کیا تھا حضرت علی ابن حاتم نے, جو مشہور ہے حاتم طائی, بہت بڑے جو سخی تھے. وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بعثت سے قبل, اور وہ عیسائی تھے. ان کے بیٹے تھے یہ علی ابن حاتم, یہ ایمان لے آئے. لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت کے عیسائی اپنے احبار اور رحبان کو اپنا خدا بنا لیا, ارباب بنا لیا, کہ ایسی بات تو نہیں ہے, تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس طرح کہ وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے, جس طرح کہ وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے؟ یہ تو ہے, یہی تو خدا بنا مان لینا ہے. یعنی قانون سازی کہاں اللہ کے ہاتھ ہے, یہاں پیٹ صاحب کو پورا اختیار ہے, جو چاہے فیصلہ کر دے. تو 2000 سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا, اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دی, تاریخ کو بدل دے, حرام کو حلال کر دے, حلال کو حرام کر دے. یہی ہمارے یہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے یہاں اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے, اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس چیز کو چاہے حرام کر دے. انہوں نے بھی شریعت حاصل کی ہوئی, اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے. ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنگا وغیرہ میں رہتے ہیں, ان کے یہاں شریعت ہے. یہ پرانے اسماعیلی ہیں جن باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے. ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا, شریعت ثابت کر دی. اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر 9 اوتار تھے, 9 اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے. ان کا کہ حضرت علی 10ویں اوتار ہیں, 10ویں اوتار, وہ 10ویں اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا. اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے, شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے, جو چیز چاہے حرام قرار دے دے, جو چیز چاہے حلال قرار دے دے. یہ ہے جی. تو اس تقرر احباروں اور رحبانوں, یہ تو وجہ خدائی بنا لیا, یہ اختیار تو خدائی ہے. ارباب من دون اللہ, انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے. بل مسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک الہ کو. لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا, سبحانہ عما یشرکون, وہ پاک ہے اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے منہ کی پھونکوں سے. ویاب اللہ اللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدى ودین الحق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر, کل نظام زندگی پر. ولو کرہ المشرکون, خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے, تو یہاں کلیئرلی اب اس کو انیشیٹ کر دیا گیا. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد, تبشیر ہے, انذار ہے, تذکیر ہے, دعوت ہے, تبلیغ ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بعثت کا ہے. لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے, تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے تو دین کو غالب کرنا بالفعل. یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے. دوسری آیت دو کی تو ہے, چھوٹے کا فرق نہیں. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, اس پر تو 24 صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے, جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, صرف اس ایک آیت پر 24 صفحے کا مقالہ ہے. اور میں مطمئن ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے. اس میں کسی اعتبار سے, اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں, چور دروازے, یا کہ یہ اللہ غالب کرنے والا ہے, کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں. اور یہ ہے اور وہ ہے, اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی رائے فرار ہو, بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے. لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں, ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نحوی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر ثابت کر دیا ہے کہ اس نے کہیں فرار کا راستہ نہیں. البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ آیت جو ہے وہاں ہے یریدون لیتخیروا, یہاں ہے ان یتخیروا, بس اتنا فرق ہے. بے افواہی ہی یریدون لیتخیروا نور اللہ بے افواہی, یریدون ان یتخیروا نور اللہ بے افواہی. وہاں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, یہاں ہے ویاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے, جس کو کہ پھر مولانا ظفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے, نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے, اس لیے اطلاق طنز ہے, یہودی کیونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں, صرف سازشیں ہیں ان کی, اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آ کر انہوں نے جنگ نہیں کی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يا ايات دي بہت اہم ہے, اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احباب اور صوفیہ, یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا, جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے, اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے, ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے, اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے, اچھا کھائے اچھا پہنے ٹھیک ہے, کوئی جائیداد بھی بناتا ہے تو حرام کام نہیں ہے, اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی. لیکن یہ کہ جو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اب اسے فرض کیجیے کوئی ہدیہ دے رہا ہے, کوئی اس کو اگر فرقی تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے دین کے لیے دے رہا ہے, اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں, اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں, تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے. یہ سمجھ لیجیے ایسی بات, عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا. وہ سبھی سجن میں لے آئیے, حضور نے فرمایا یوں شکوہ جاتی عدم ناس زمان, مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا. کیسا آ جائے گا؟ لا یبقى من الاسلام لسم ہو, اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسم ہو, قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مساجدہم عامرۃ ہوں گی, مسجدیں آباد بہت ہوں گی, شاندار ہوں گی, وہی خراب من الہدا, ہدایت سے خالی ہوں گی. وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ أَبْوَابِ السَّمَاءِ, اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہیں. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود, انہیں میں سے فتنہ برآمد ہوگا, انہیں مل جائے. تو یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان ان کثیر من الاحبار والرہبان, یقیناً بہت سے علماء اور فرقے, لا یاکلون اموال الناس بالباطل, وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے, ویصدون عن سبیل اللہ, اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. والذین, اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے تو اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے, یہ اپنی مسئلے جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کرے اور متوجہ ہو جائے. ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں, بڑے بڑے اسٹ بنا رہے ہیں, جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں, ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. فرمایا والذین یکتزون الذهب والفضة, اور وہ لوگ جو دفینے بناتے ہیں, جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی, ولا ينفقونها في سبيل الله, اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں, فبشرهم بعذاب الیم, تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب الیم کی, دردناک عذاب کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.